الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات الکرام فرع اعظم مسجد طلبہ میرے محترم دوستو حضرت قاری بشیر اسلام صاحب اور قاری عتیق صاحب کی دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی مسجد نور کے ساتھ بڑی پرانی ہماری وابستگی ہے ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چین کے رہنے والے تھے اور چین سے ہجرت کر کے ہندوستان اور پھر بھاون نگر آئے تھے ان کا حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا بلکہ دیوبند میں بعض کتابوں میں اکٹھے پڑھتے بھی تھے تو حضرت قاری صاحب نے ایک بار ملتان میں جب ملاقات ہوئی والد صاحب اجلاس میں گئے تھے تو انہیں کہا تھا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے بہاول نگر کے مدرسے کی درجہ حفظ کی نگرانی نہ کروں لیکن پھر کوئی اسباب نہ بن پائے تو جب میں جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن سے فارغ ہو کر آیا تو پھر یہ خواہش ان کے والد کی خواہش ان کے بیٹے قاری عبداللہ صاحب کے ذریعے پوری کرائی پھر وہ جب تک حیات رہے بہاول نگر میں ہمارے درجہ حفظ کی نگرانی اور سرپرستی فرماتے رہے اس طور پر یہاں آنا جانا پھر حضرت قاری صاحب کو رحمت اللہ علیہ کو جو باطنی فیضان ہوا حضرت مولانا شہید ملت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے وہ بہاول نگر میں ہوا کیونکہ حضرت لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو بیٹیاں دو چھوٹے بھائیوں کے گھر ہیں تو حضرت بہاول نگر اس وقت آئے ہوئے تھے جب قاری صاحب بھی امتحانات کے لیے گئے تھے تو حضرت نے اپنی خلافت اور باطنی فیض جو ان کو منتقل فرمایا قاری صاحب اس پر بہت شکر گزار ہوتے تھے کہ یہ نعمت بھی مجھے بہاول نگر کے ذریعے مل گئی میرے دوستو اللہ تعالی پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے معزز لوگ کون ہیں ہر آدمی دنیا میں عزتیں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے عزت ملے اور اس عزت کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے جان بھی لگاتا ہے مال بھی لگاتا ہے سارا کچھ لگاتا ہے کہ مجھے عزت ملے لیکن پیغمبر سلام نے 1400-1500 سال بتلا دیا کہ میری امت کے معزز لوگ کون ہیں اشراف امتی میری امت میں سب سے معزز لوگ کون ہیں حملۃ القرآن نمبر ایک جو قرآن کے حاملین ہیں قرآن کے حاملے، حامل قرآن، حامل قرآن میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، یہ حفظ کرنے والے بچے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں تیس سپارے جمع ہو رہے ہیں اور ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے. اس لیے علامہ ابن قیم الجوزی نے یہ لکھا ہے کہ یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، بلکہ ایک عجیب بات ہے، شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی، آئنسٹائن ایک بہت مشہور سائنسدان گزرا ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کی تھیوری بڑی مشہور ہے. تو آئنسٹائن نے کسی جگہ پر یہ ذکر کیا ہے کہ سائنسدان تو واقعی بہت اونچے سمجھے جاتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ جو مسلمانوں کے علماء ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس نے خود کہا ہے، ایڈمٹ کیا ہے، اقرار کیا ہے، کہتے کہ ان کے سینوں میں جو ہزاروں آیات مبارکہ، احادیث اور مسائل ہوتے ہیں، یہاں تو چار چیزیں یاد نہیں ہوتی، یہاں کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے سائنس پڑھی ہوگی، سائنس کے فارمولے یاد نہیں ہوتے. پہلے زمانے میں ڈاکٹر صاحبان کو کچھ نسخے یاد ہوتے تھے، اب تو ڈاکٹر صاحبان بھی نیٹ سے نکالتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے، نیٹ سے نکالتے ہیں کہ فلانی جو دوائی ہے وہ کون کون سی ملتی ہے، فلانے مرض کے لیے کیا ہے. جس طریقے ہوموپیتھک والے کرتے، ہوموپیتھک والے بھی کتاب سامنے رکھتے، اس کتاب سے علامات دیکھ کر دوائی تجویز کرتے. لیکن اللہ نے ان حافظوں کو، ان قاریوں کو، ان علماء کو یہ اعزاز دیا ہے، اور یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک علوم کا سمندر ان کے قلوب میں جمع ہو جاتا ہے، اور ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے. اب بتاؤ، قرآن سمندر ہے، تیس سپارے، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ قیامت تک لوگ ان تیس سپارے جو قرآن مجید کے ہیں، ان میں سے موتی نکالتے رہیں گے، لیکن اس سمندر کے موتی ختم ہونے والے نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن مجید کی 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جاتی ہیں، 3.5 لاکھ. بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، میں بیان بند کر دوں گا، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، اتنی دور سے میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہو. بولو بھائی، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو محبت سے اور آپ ادھر دیکھ رہے ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرے، ہینڈے غلطی نہ کرنا، یہ ادب بھی سیکھو. اچھا، آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا. میرے مرشد عارف باللہ، آج لوگ کہتے ہیں جی حضرت کیا جانشین قرضہ فرما رہے تھے، ہم تو جانشین نہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم ان کی تھوڑی ہوتے ہی غلامی کا ایک نسبت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت کے ہاں تو گھڑی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور الحمدللہ 32 سال میں نے کبھی گھڑی نہیں دیکھی جب شیخ کے پاس ہوتا تھا، میری نظر کبھی شیخ کے چہرے پہ، چاہے کچھ ہو جائے، بم دھماکہ کیوں نہ ہو جائے، ایسے تو نہیں ملتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد کا قصہ سناتے تھے، بات جہاں سے شروع یاد رکھنا، ہمارے والد صاحب چونکہ چین سے آئے تھے تو ان کے استاد چین سے پڑھنے کے لیے آئے تھے دیوبند میں، جب دیوبند میں پڑھنے آئے تو غیر ملکی تھے، تو ان کو انہوں نے دیوبند کے صدر دروازے پر خوبصورت کمرہ تھا وہ دے دیا، ابھی غیر ملکی ہے، اب ان کے کھانے پینے کی ترتیب اور ہوتی تھی، ہمیں پتا ہمارے والد صاحب یہاں کی روٹی کیسے کھاتے تھے، کتنی مشکل سے کھاتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی کھانے کی ترتیب ہوتی ہے، یہ چائنیز فوڈ تو بڑا مشہور ہے، وہ لوگ مرے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے گھروں میں عام پکتا تھا پہلے، اب تو کم ہو گیا کیونکہ ہم بھی دیسی ہو گئے. تو انہوں نے مطالعہ شروع کیا، ایک کتاب ہے مطول، بڑی اہم کتاب ہے، یہ آج کل تو نہیں پڑھائی جاتی، مسلمان اس کی جگہ ہے. وہ مطالعہ انہوں نے شروع کیا، اثر کے بعد کچھ اندھیرا سا تم نے چراغ لگا لیا، اب مطالعہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اور ایسے سپاہی کے اوپر ٹیک لگایا ہوا ہے، پوری رات گزر گئی، اگلا پورا دن گزر گیا. اچھا، وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں تو ابھی انشاءاللہ ابھی نماز کے اندر ابھی اذان ہوگی جاؤں گا، وہ چونکہ گیٹ پہ رہتے تھے وہ اذان کی آواز بھی نہیں آتی تھی، سپیکر تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. اب وہ مطالعہ کرتے رہے کرتے رہے، تو اگلے دن طالب علموں نے کہا کہ یار وہ ساتھی آج پڑھنے نہیں آیا، ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو، اکیلا پڑا ہوا ہے اور غیر ملکی بھی ہے، ہمیں اس کی جا کے تیمارداری کرنی چاہیے. جب وہ کمرے میں آئے تو وہ کتاب کے اوپر جھکے ہوئے، ٹیک لگائی ہوئی، سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا یار آج آپ سبق پڑھنے نہیں آئے. کہ یار ابھی تو میں آیا ہوں پڑھ کے آپ کے پاس سے، ابھی تو آیا ہوں. انہوں نے کہا کون سا سبق پڑھا ہے؟ کہا فلانا. انہوں نے کہا وہ تو کل کا سبق ہے، پورے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تو کتاب کے میں ایسا غرق ہے کہ یہ دنیا کو ہوش نہیں. لیکن ہوا کیا کہ ان کی یہ جو کونی تھی یہ تپائی کی اوپر جم گئی ایسے رکھنے سے، تو 2 مہینے تک مالش کر کے اس کو سیدھا کرنا پڑا. ان کو احساس ہوا کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. تمہارے والد صاحب ہمیں مذاق فرماتے تھے کہ تمہارے کان میں تو اگر مچھر بھی بولے تم سمجھے جیسے F-16 کا جہاز شاید آ گیا ہے اور سارا کام چھوڑ کر تم دیکھنا شروع کر دیتے ہو. کہاں سے بات ہو رہی تھی؟ 3.5 لاکھ تفسیریں اس قرآن کی لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی قرآن مجید کے سمندر میں موتی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اس لیے قرآن کا معجزہ ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ ان بچوں کے سینے میں قرآن کا جمع ہو جائے. یہ حاملین قرآن، حملۃ القرآن نمبر 1 پر سب سے پہلے اس حدیث میں اشراف امتی میں کون لوگ ہیں جن کے سینے میں پورا قرآن جمع ہے؟ یہ حاملین. اور اس کے بعد تمام علماء جنہوں نے اس قرآن کے لیے کوئی بھی محنت کی ہے، کوئی محنت کی ہے، الفاظ کی محنت کی ہے، معانی کی محنت کی ہے، صرف کی محنت کی ہے، نحو کی محنت کی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سینکڑوں علوم ہیں جن کے بارے میں علماء نے ایک 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 علم کے اوپر بحثیں کی ہیں. کسی نے صرف اس پر بحثیں کی ہیں کہ قرآن مجید میں جن زمینوں کا ذکر آتا ہے وہ زمینیں دنیا میں کہاں کہاں واقع ہیں، مصر کہاں ہے، شام کہاں ہے، یمن کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، جودی پہاڑ کہاں ہے، جہاں پر ربہ کہاں ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو متعین کیا، ان کا جو ہے بایو ڈیٹا نکالا، ان کا عرض و طول مقرر کیا کہ ان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے. بلکہ عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے جن جگہوں کا ذکر کیا ہے کہتے انچی ٹیپوں کے ساتھ علماء نے ان کی پیمائش کی ہے، کتابیں لکھی ہیں. یہ سب حاملین قرآن ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. زندگیاں بسر کر دی، زندگیاں گزار دی قرآن مجید کے اس علوم کو واضح کرنے کے لیے. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. امام اسماعیل نے لغت حل کی ہے کہ قرآن کے ان الفاظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، کیونکہ عربی بڑی وسیع زبان ہے. اب قرآن نے اگر کوئی لفظ استعمال کیا تو اس کا کیا معنی ہے، عربوں کے اصل کیا معنی ہے اس کا. اس لیے حضرات صحابہ اکرام قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ سے سمجھا کرتے تھے. آج یہ زمانہ آ گیا، لوگ 4 لفظ پڑھ گئے اردو انگریزی کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی مفسر بن کے بیٹھ گئے. لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جن کی کتابوں کا تم حوالہ دیتے ہو کیا ان کے بھی استاد نہیں تھے؟ تم بخاری کا حوالہ دیتے ہو کہ امام بخاری نے یہ کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ لو. امام بخاری نے 1083 استادوں سے پڑھا ہے، ایک دو نہیں ہے، 1083 استاد امام بخاری کے، اور تم کہتے ہو استاد کی ضرورت نہیں ہے. اور امام بخاری نے فیصلہ کر دیا بخاری شریف میں انما العلم بالتعلم، اے لوگ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو طالب علم بھی اختیار کرو. علم نہیں ملے گا تو امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے قرآن کے الفاظ سوچتے تھے پھر تلاش کرتے تھے، کہ مجھے 3 لفظوں کی تلاش تھی کہ رقیم کا کیا معنی ہے، متا کا کیا معنی ہے. اصحاب الرقیم اصحاب کہف کو کہا جاتا ہے، متاع القلیل قرآن نے کہا متا کا کیا معنی ہے، تبارک الذی بید الملک تبارکہ کا کیا معنی ہے. کہا مجھے اس 3 الفاظ کے لیے میں جنگلوں میں نکل گیا، گاؤں اور دیہاتوں میں نکل گیا، دیکھیے کس طرح قرآن کی خدمت ہو رہی ہے. آج تو اللہ کا شکر ہے ان علماء نے محنت کی, ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز مل رہی ہے, ہر چیز مل رہی ہے. ہمارے الماریوں میں قرآن مجید رکھے ہیں, پڑھنے کا ٹائم لیکن قرآن موجود ہے, قرآن ہے. آپ افریقہ چلے جائیں, افریقہ تبلیغی جماعتیں ہماری گئی ہیں, انہوں نے کہا قرآن کے نسخے نہیں ہیں, زبانی پڑھایا جاتا ہے, بچے زبانی پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن کے نسخے نہیں ہیں ان کے پاس. کہا درختوں کے نیچے بیٹھے, درختوں کے نیچے بیٹھے, درختوں کے نیچے. بہت بڑے مفسر گزرے مکہ شریف میں الجزائری کے نام سے, ابو بکر الجزائری, ان کے تفسیر الجسیر سعودیہ نے شائع کی ہے عربی میں, میرے پاس بھی ہے, بہت بہترین تفسیر ہے. یہ امام کعبہ گئے افریقہ کی سیر پر تو دیکھا کہ درخت کے نیچے استاد پڑھا رہے, شاگرد پڑھ رہے ہیں اور کوئی کتاب نہیں, وہ قرآن پڑھا رہا ہے, تفسیر پڑھا رہا ہے اور وہ زبانی اسے یاد کر رہے ہیں, کوئی لکھنے کا اسباب بھی نہیں ہے اور کتاب بھی نہیں ہے. تو امام صاحب کو بڑی حیرت ہوئی, غار امام عبداللہ ابن سبیل یا ان سے پہلے کے کوئی پرانے امام تھے, تو انہوں نے بچوں کا امتحان لیا, انہوں نے کہا یہ ایسے کیسے پڑھائی ہوتی ہے, یہ کیا پڑھ رہے ہوں گے یہ جی. تو انہوں نے سمجھا کے بچے ویسی تو بیٹھ گئے, تو بچے کو امتحان لیا, تو یہ ابوبکر جزائری کے امتحان لیا, وہ جو آیت پوچھے فوراً پڑھ دے, معنی پوچھے معنی بتا دے, مسئلہ پوچھے مسئلہ بتا دے, حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو بچہ ہے اگر مجھے دے دے تو مکہ لے جاؤں اس بچے کو. ان کے لیے اور کیا چاہیے بھائی, ان کے لیے اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. مجھے ایک دو تین سال پہلے واقعہ ہوا نا کہ ایک ڈرون کیمرے سے کسی افریقہ کے جنگل کی, وہ ترکی کی ایک ٹیم جو ریڈیو والی اور ٹی وی والی, وہ وہاں پر تصویریں لے رہی تھی, تو وہ ڈرون جہاز ایک جو ہے نا وہ جھونپڑی پہ جا کے گر گیا. جب گاؤں کے اندر ایک کالے حبشی کی تھی جنگل میں, تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے, تو وہ اس کو سامنے رکھ کے رو رہا. انہوں نے کہا بابا جی کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی یہ جہاز تو آ گیا, اب اس پر میں سوچ رہا ہوں میں مکہ کیسے جاؤں گا. یہ خبر شائع ہوئی تو ترکی حکومت نے اس کے لیے پورے حج کا انتظام کیا اور اس نے حج بھی کیا. بال بن سال میری بھی حاضری تھی, پتا چلا وہ حاجی آیا ہے تو ڈرون جو ہے اس کیمرے کے جہاز کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا. انہیں اور کیا چاہیے, وہ لے آئے اور لانے کے بعد شاہ فیصل کا غالباً زمانہ تھا, اس سے امام کعبہ نے درخواست کی اس کو شہریت دی جائے, اس کو شہریت دی گئی. وہ پڑے مکہ شریف میں مطاب میں بیٹھ کر تفسیر پڑھاتے تھے, انتقال ہو گیا, ان کی تفسیر تفسیر یسیر کے نام سے شائع ہوئی. یہ قرآن کے معجزات ہیں میرے دوستو. امام اسماعیل گئے گاؤں میں یہ لفظوں کا معنی دیکھنے کے لیے بھی کیسے تلاش کریں اس کا, تو وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے برتن مانج کے, وہ جو ٹاکی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ سبی کے ساتھ اس نے برتن مانجے اور برتن اٹھا کر اندر گئی کمرے میں. گاؤں میں جیسے کھلے مکان ہوتے ہیں, تو بچہ کھڑا ہے وہاں, تو کتا آیا اور کتے نے آ کر وہ کپڑے کو پکڑا اور بھاگ گیا, پہاڑ پہ چڑھ گیا, کیونکہ اس کے اندر کچھ خوراک لگی ہوتی ہے, سمیل ہوتی ہے خوراک کی. تو بچے نے شور مچایا, اما اما جار رقیم اخذ المتا تبارک الجبل, اے اما کتا آیا تھا وہ ٹاکی لے گیا پہاڑ پہ چڑھ گیا. امام اسماعیل کہتے اس بچی کی اس بات سے تینوں لغتیں حل ہو گئیں, کہ رقیم کا معنی کتا, اصحاب الرقیم وہ کہب والے جن کے پیچھے پیچھے کتا گیا جسے قرآن نے ذکر کیا ہے, قلبهم باسط ذرائع بالوسیط, کتا بہار. آج سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی, سنو, سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق کی اور اس میں سے کئی مسلمان ہوئے کہ قرآن مجید اس کو تو بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے ان کو الٹتے پلٹتے تھے ہم, قرآن کہتا ہے ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے تھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, لیکن کتا اسی طرح پھیلا کر بیٹھا ہے, اس کے بارے میں نہیں, 300 سال اسی طرح بیٹھا رہا. लेकिन ये जो अंदर थे इनको उल्टा पुल्टा जाता रहा और धूप भी नहीं आती थी। इस अंदाज में वहां से सूरज गुजरता था कि धूप की गर्मी भी मिल जाती थी लेकिन बराबर धूप नहीं लगती थी और हवा का भी निजाम था, सारा कुछ था, लेकिन उसको उलटते पुलटते रहते थे। लेकिन कुत्ता वैसे बैठा था। उनने तहकीक की, फर्क क्या है? तहकीक के बाद ये सामने आई कि इंसान अगर एक जहत पर पड़ा रहे तो मट्टी उसको खा जाती है और इंसान का वो हिस्सा फालिज ज्यादा हो जाता है, इसे इंसान करवटे लेता रहता है। नींद में अल्लाह ने निजाम रखा है कि हाल से नींद में भी वो करवट लेता है, कुछ देर के बाद खुद ब खुद उसमें डाइया पैदा होता है ताकि खून की सर्कुलेशन रहे। लेकिन कुत्ते में अल्लाह ने जानवरों में ये सलाहियत रखी है कि अगर वो एक जगह भी बैठा रहे उसकी सर्कुलेशन को ना कोई नुकसान होता है ना मट्टी उसको खा सकती है। कल्बु हम्बा सिंदराही इमाम इस्माइल फरमाया तीनों लुकते हल हो गए। जार रकीम कुत्ता, मता, ये मता क्या चीज है? वो सुबी है। ये सुबी से मैं और आप बर्तन मांजते हैं उसमें क्या होता है? उसमें स्मेल होती है खाने की, खाना लगा हुआ नहीं होता। ये पूरी दुनिया में जो मुझे मालूम मता और हमें लज्जत की चीजें नजर आती हैं, दरअसल इसमें थोड़ी सी खुशबू है, हकीकत नहीं है। हकीकत जन्नत में है जिसकी थोड़ी सी खुशबू है। ये फल, ये फोटोस्टेट उस असल फल का जो जन्नत में है, तुम इस पर फिदा हो असल का क्या हाल होगा? इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर जो बात की, फरमाया कि एक अंगूर का कीड़ा अंगूर खाने के लिए चढ़ा, जब ऊपर चढ़ा तो पत्ता आया तो उसने पत्ते को जो मुंह मारा तो पत्ते में अंगूर का जायका था, पत्ते में अंगूर का, उन्हें समझा ये अंगूर है, वो खा खा के वही मर गया, उस पत्ते पर उसकी कब्र बन गई। फिर एक दूसरा कीड़ा आया तो कोई भला मानस देख रहा था कि पहले कीड़े ने पत्ते पे जान दे दी, अब दूसरा कीड़ा भी चढ़ा, वो उसने पत्ते को मुंह मारा, उन्हें कहा सारी लज्जतें यही है, यही मकसूद हयात है। तो उस भले मानस ने उस कीड़े को उठाया और अंगूर के खोशे पर डाल दिया जो पत्तों के बाद था, तो उसने जब उसको चखा, ओहो मैंने जिंदगी जाया कर दी। मौलाना रूमी ने कहा लोग अल्लाह ने जो अपनी कर्म से कुछ लज्जतें दुनिया में रखी लोग इसी पर मर गए, लेकिन जिस जात ने लज्जत पैदा की है उस तक ना पहुंच सके। हालांकि अल्लाह ने जरिया बनाया तो उस तक पहुंचने का। अगर तुम्हें कोई भला मानस मिल जाए और तुम्हें जात तक पहुंचा दे तो मेरे दोस्तों ये तुम्हें पत्ते कड़वे महसूस होंगे। छाया है दिल पे जब से तेरी याद का आलम, छाया है दिल पे जब से तेरी याद का आलम, हर जर्रा मुझे मजहरे जाना नजर आया। ये दुनिया इसलिए नहीं है कि तुम इसमें घुस जाओ, ये दुनिया इसलिए है इसके जरिए मौला तक पहुंच। ये सीढ़ी है, सीढ़ी मकसूद नहीं हुआ करती, मंजिल मकसूद हुआ करती है। हम सीढ़ी पर मर गए क्योंकि अल्लाह ने लज्जत रखी है। इसलिए मौला रूमी फरमाती शकर खुश तर यहाँ के शकर साजद, ऐ लोग ऐ दोस्तों शकर मीठी है या पैदा करने वाला ज्यादा मीठा है? ये कमर खुश तर यहाँ के कमर सादत, ये चांद ज्यादा हसीन है या पैदा करने वाला ज्यादा हसीन है? तुम इसके ऊपर मर रहे हो, ये तो चांद इसलिए दिया था इस चांद को देखकर रब्बुल चांद के ऊपर अपनी जान दे, इसलिए नहीं था कि चांद के ऊपर मर जाते। अल्लाह फरमाए ये हमारी निशानी है, ये आलम हमारा पता देगा तुम्हें। तो पते का मतलब ये नहीं कि वो मकसूद है, पते से तो असल जगह पहुंचना है। फरमाइए मता, मता क्या है? थोड़ी खुशबू है, थोड़ी लज्जत है, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। इसलिए आरफ रूमी फरमाते हैं कि ये दुनिया क्या है? वहमुन औ खयालुन औ जिलालुन औ उकूसुन फिल मराया औ जिलालुन, का ये दुनिया अक्स है, कुछ नहीं, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। अगर इसकी हकीकत होती तो फिर ये कभी फना ना होती, फना होना खुद दलील है कि हकीकत नहीं है। हकीकत तो कभी जाहिर नहीं होती, खत्म नहीं होती, लेकिन खत्म हो जाती है। आप एक बिल्डिंग देखते हो अगले दिन खत्म, हमारे बाप दादा ने जो मकान बनाया था हमने गिराकर नया बना लिया, खत्म हो गए। बाप दादा भी गए, उनका मकान भी गया, उनका तर्ज हयात भी गया। बाप दादा जैसे खाते थे हम खाते हैं, पहले किन हांडियों में रोटी, अब क्या है? और तबारका اوپر جانا، تبارک الجبل تبارک الذی، بلندر برتر ہو گئی وہ ذات، بیدی الملک، جس کے ہاتھ میں ملک اور سلطنت ہے۔ تو میرے دوستو، فشراب امتی میں سب سے پہلے کون ہے؟ حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین، یہ معزز لوگ ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ معزز ہو تو ہر بندہ اس کو پہچان بھی سکے، یہ بھی یاد رکھنا۔ لیکن اللہ کی نظر میں، اور یہی اصل ہے، میرے مرشد عارف اللہ شاہ کی مقصد صاحب فرماتے ہیں، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اپنی قیمت اپنے جلسوں سے لگواتے ہیں، اپنی قیمت، یار چار بندے سلام کرتے اس کا مطلب میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ فرمایا غلام غلام کی قیمت کیسے لگا سکتے، میں آقا لگائے گئے تمہاری کیا قیمت ہے، اور وہ قیامت کے دن لگے گی کہ تمہاری کیا قیمت ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، جو اولیاء کے سردار تھے، فرمایا کرتے تھے، ایما سلامت چو لبے گور برین، آسن تو بری چستی چالاکی ماں، جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامتی سے قبر میں لے جائے گا، اس دن ناز کرے گا کہ میں بہت ہوشیار تھا، سے پہلے کیا پتا کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا سے قیمت لگواتے ہیں، بھائی قیمت اللہ کی نظر میں ہو، دنیا کوئی قیمت لگائے، مولا لگائے، کافی ہے۔ بتائیے، جب پیغمبر سلام نے دعوت دی اور جو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، اس وقت معاشرے میں ان کی کوئی قیمت تھی؟ لیکن آج قیمت اللہ نے قیمت لگائی، ہر جگہ تذکرہ ہو رہا ہے ان کا، ورنہ زمانے میں کیا قیمت تھی، کوئی قیمت نظر نہیں آتی تھی بظاہر۔ فرمایا بدل اسلام غریبا فسیعود غریبا، کہا کہ اسلام جب ابتدا ہوئی تو تب بھی اجنبیت تھی، اور پھر اجنبیت آ جائے گی، لوگ دین پر چلنے والوں کا اجنبی سمجھیں گے۔ لیکن یاد رکھو، جوہری قیمت لگا کر اللہ رسول قیمت لگاتے، وہ قیمت ہے۔ دنیا سے کیا ہے دنیا؟ الی حضرت خواجہ مجذوب صاحب فرماتے تھے بڑی پیاری بات، قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، یہ مجذوب کا پوچھنا ہے، اللہ والوں سے پوچھو میں کون ہوں۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، ورنہ عام شہرت تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ یہ عام شہرت تو ناچنے گانے والوں کو بھی حاصل ہے، ناچنے گانے والوں کو بھی، ایک بڑے سٹار نے لکھا، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق توبہ دے دی، تبلیغ میں چلے گئے، اور انہیں خود لکھا کہ میں ایک بار، میرا بہت ایک فنکشن تھا، تو ایک بڑے سردار میں پشاور میں مجھے دعوت دی کہ وہاں پر گانا بجانا ہے اور یہ وہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے شادی پر۔ تو کہا میں نے، ہم ٹیم پہنچ گئی، ہم نے بیل دی، اس کی بڑی کوٹھی تھی، تو خان صاحب ادھر جو پیرا دے رہا تھا، ان کا کون ہے؟ ان کا جی ہم لاہور سے ٹیم آئی ہے، تو خان صاحب کا رات فنکشن ہے نا، ان کے بیٹے کو اس کے لیے آئے، تو وہ وہیں سے بولتا ہے زور سے پشتو زبان میں، آدھا کنجر رگا لے، کہ کنجر آ گئے۔ کل ہمیں بڑا دکھ ہوا یار، ہم اس نے، اور یہ کنجر رگا لے کہہ رہا ہے۔ کہتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یار جتنے بھی ہماری شہرت ہو، لیکن لوگ تو ہمیں کنجر ہی سمجھتے۔ اللہ نے توفیق توبہ دی، جماعت میں لگ گئے، تبلیغ میں چلے گئے۔ کافر میں گیا تو جان بھائی گیا، تو میں نے مدراز کھٹکھٹایا، تو وہی خان صاحب اس وقت پہلے پر تھا، تو اس نے زور سے آواز لگائی، میں کہا تبلیغ والے ریمن والے آئے، ریمن والے آئے، بڑا خوش ہو گیا۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، عام شہرت تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ اللہ والوں سے، اس نے کہا کہ اللہ والوں سے پوچھو جا کر کہ تم کس طرح ہو۔ کہتے کسی کو خواب میں کوئی نیک انسان آئے اور وہ ناراض ہو، اس کو سمجھنا چاہیے غلط راستے پہ چل رہا ہے، ورنہ ملک کا صدر بھی کہہ دے کہ بابا وا تو بڑا آدمی ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار ان لوگوں کا ہے جو خدا کے دربار میں حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ بتائیں گے میں اشراف امتی، رسول اللہ فرمایا، جب آپ نے فرما دیا یہ معززین ہیں کہ آپ کو مسلوں پر بیٹھے نظر آئے، اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم نے ان علماء، ان طلباء کی قدر نہیں پہچانی، غیروں نے پہچانی ہے۔ آج کیوں؟ وہ بڑے بڑے شیاطین سے لے کر چھوٹے شیاطین تک، شیطان تک، ان مدرسوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ بےچارے بے ذرا سے لوگ صبح سے شام تک پھر پھر قرآن یاد کرتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، ان مسلمانوں کو پتا نہیں ہے لیکن یہ بہت قیمتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارا کفر ٹوٹ رہا ہے، ان کی برکات کی وجہ سے، ان کے نور کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے کفر کی دیواریں ہلتی رہتی ہیں، کیونکہ پورے عالم میں قرآن پھیل چکا ہے، دنیا کا کوئی خطہ نہیں رہا جہاں قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہو رہی۔ دو سال پہلے میں لندن گیا، میرے دوستوں نے کہا کہ حضرت آج ہم نے ایک مسجد میں آپ کا بیان رکھا مغرب کے بعد، لیکن ہم آپ کو لے کے جائیں گے وہاں اثر کے بعد۔ میں خیریت کا ایک منظر دکھا رہا ہے، چلو بھائی جلدی چلے گئے۔ ہم نے اثر نماز پڑھنے کے بعد مجھے باہر لے آئے، ان کا منظر دیکھنا، آپ یقین مانیں ایک دو نہیں کئی ہزار بچے بچیاں جو قرآن مجید پڑھ کر اس مسجد میں سے نکل رہے تھے۔ ٹریفک جام تھی، ٹریفک پولیس نے ارد گرد ٹریفک بند کی ہوئی تھی، بچے پار کر رہے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہیں، شلوار قمیض یا جبا پہنا ہے، بچیوں نے سکاف لگائے ہوئے ہیں، باہر نے برقعے پہنے ہوئے ہیں۔ تصور نہیں تھا کہ یہ لندن کی سڑکیں، میرے دوست قرآن مجید کی اس اعجاز کو آج کوئی نہیں روک سکتا۔ آج وہ فجی آئی لینڈ، نیوزی لینڈ میں گیا ہوں، نیوزی لینڈ میں میں مدرسہ دیکھ کر حیران ہو گیا میں کہ یار یہاں سے نیوزی لینڈ سے 200 کلومیٹر پر سورج تبدیل ہوتا ہے، یعنی 200 کلومیٹر ادھر چلے جائیں تو آپ ایک دن پیچھے ہو جائیں گے، آگے آ جائیں تو ایک دن آگے آ جائیں گے آپ، یعنی وہاں وہ پٹی ہے جہاں سے 24 گھنٹے تبدیل ہوتے ہیں، سورج کا طلوع ہوتا ہے وہاں سے، وہاں پر جہاں سورج نکلتا ہے، میرے دوستوں فجی آئی لینڈ، نیوزی لینڈ، مدرسے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ساری موجود ہیں، علماء کی قدر موجود ہے، لوگ سیر کرنے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، ہوٹل کا کرایہ نہیں ہوتا، دین والے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں ٹائم دے دیں، آج آپ ہمارے یہاں قیام کر لیں، کیونکہ اللہ نے حاملی نے قرآن پورے عالم میں پیدا کر، دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اشراف امتی حمرت القرآن، نمبر اصحاب اللیل، رات اٹھ کر خدا کو منانے والے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے مسجد نور کے دوستوں، یہ جو دو حامل قرآن ہے نا، جو دو اشراف ہیں، ایک اصحاب اللیل اور ایک حامل قرآن، یہ اصحاب اللیل بھی دراصل قرآن کا اعزاز ہے، کیونکہ پیغمبر سلام کو اللہ تعالی حکم، یا ایو المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، کیا آپ کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھیے، یہ قرآن مجید ہی وجہ بنا ہے، پیغمبر کو رات کو حکم آیا کھڑے ہو کر قرآن پڑھیے، اور جو رات کو آپ اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے بن گئے، اللہ پر اشراف امتی، یعنی اس کے پیچھے بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید کی وجہ سے ہے، قرآن مجید آیا ورتل القرآن ترتیلا، اے ہمارے محبوب آپ قرآن پڑھیے، آپ کا قرآن ہمیں بہت پسند ہے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر فرمایا اللہ تعالیٰ کو ہر چھ سے زیادہ، سب سے زیادہ دلچسپی اور سب سے زیادہ اچھی جو بات لگتی ہے وہ ہے جب پیغمبر قرآن پڑھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد سن لو، اس کے بعد وہ شخص اس امت کا جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ذوق شوق سے اس کا قرآن سنتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، دونوں حدیثیں بخاری کی، ایک میں رسول اللہ کا ذکر ہے، امتی کا، آپ کی وجہ سے امتی کو بھی ملی کہ اچھی طرح سنبھال کر پڑھے، خود رسول اللہ بھی قرآن کے عاشق تھے، صحابہ رات کو قرآن گھروں میں پڑھتے تھے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اشرین قبیلہ شرین، میں تمہارے محلے کو پہچانتا ہوں، یا رسول اللہ کیسے، کہ میں جب رات کو باہر گشت پر نکلتا ہوں تمہارے محلے سے قرآن کی آواز آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ خوبصورت آواز، کیونکہ ان کی آواز لحن داؤدی، اللہ نے قبیلہ شرین، یہ قبیلہ شرین جو ہے عشری قبیلہ، یہ یمن کا رہنے والا ہے، ان کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا تھا، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور ان میں بڑے قاری جو ہے وہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پانچ ان بڑے قاریوں میں جن سو پر میں ان سے قرآن سیکھوں، بلکہ ایک بار کا تو واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے دیکھا رات کو آپ حضرت بلال بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بہت پیارے قرآن کی آواز آ رہی تھی، رسول اللہ رک گئے، کھڑے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تھے تو رونے لگتے تھے، روتے تھے، قرآن سنتے تھے تو روتے تھے. اس لیے کہتے ہیں انسان جب قرآن سنے تو مست ہو کر سنے، چاہے نہ بھی تم پر مستی تاری ہو تو مستی والی شکل بھی بنا لو گے تو اللہ خوش ہو جائے. میرے مرشد فرماتے تھے کسی شاعر کا کلام پڑھا جائے اور لوگ آگے سے داد نہ دیں تو اس کو کتنا برا لگتا ہے. ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم پر کوئی کیفیت نہیں آتی، اور چلو نہیں بھی آتی تو نہیں تو شکل ہی بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میرے شاعر فرماتے تھے کبھی نقلی مال اصلی بھاؤ بک جاتا ہے، نقلی مال اصلی بھاؤ. اور ابو داؤد کی حدیث دلیل ہے، اِلَّمْ تَبْقَوْ فَتَبَاقَوْ، اے لوگوں اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لو تب بھی خدا تمہیں معاف کر دے. نقل کو بھی معمولی نہ سمجھو، یہ نقل کس کے سامنے کرنی ہے؟ وہ جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ میاں کہے کہ بندہ کوشش تو کر رہا ہے، دل میں نہیں ہے، اوپر سے تو کوشش کر رہا ہے، اللہ قبول فرما لیں گے. اِلَّمْ تَبْقَوْ فَتَبَاقَوْ، اس لیے نقل کو معمولی نہ سمجھو تم، کہ جی نقل ہے، یہ تو دیکھو نقل کس کو پیش کر رہے ہو. تو آپ رو رہے تھے تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا مکان پر نشان لگا دو. اب جب صبح ہوئی تو رپورٹ دینی ہوتی تھی وہ مکان کس کا ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، خادم نے اطلاع دی حضرت وہ ابو موسیٰ مسلی کا مکان تھا. کہ ابو موسیٰ کھڑے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تجھے پتا ہے رات تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا پیغمبر باہر کھڑا ہو کر تیرا قرآن سن رہا تھا. رونے لگ گئے اور فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا لکھا تحبر تو لکھا تحبیرا، میں اور بھی خوبصورت انداز میں آپ کو قرآن سناتا. اصحاب اللیل راتوں کو اٹھ کر مولا کو مناتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر مناتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. لوگ رات کی سیاہی میں گناہ کرتے ہیں، وہ رات کی سیاہی میں مولا کو یاد کرتے ہیں. جیسے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، بلکہ کسی عالم سے پوچھا، دن افضل ہے یا رات افضل ہے؟ انہوں نے کہا رات افضل ہے. سن لو ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، رات دن سے افضل ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے اس میں اللہ تجلی فرماتے ہیں، اللہ اترتے آسمان دنیا پر. ایک اللہ والے کہتے تھے جب آدھی رات ہوتی تو میں سو نہیں سکتا، تو ہمارے جیسے کسی نے کہا کہ نیند کی گولی لے لیا تو انہیں کہا جی کو مسکن لے لو، مسکن نیند کی گولی. انہیں کہا بے عقلے، اس لیے نہیں نیند آتی کہ مجھے نیند کا کوئی مرض ہے، بلکہ اس لیے کہ میں سوچتا ہوں اتنا بڑا مہمان میرے گھر آیا ہے میں سو جاؤں. ہم سے فجر نہیں پڑی جاتی، فجر. پھر کہتے جی کاروبار بند گیا، صحت خراب ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا پیغمبر سلام نے ان اللہ بارکا فی امتی ہی بکوریہا لامتی ہی بکوریہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح میں رکھی ہے. حدیث ہے بخاری ترمذی کی، کمزور حدیث نہیں ہے. ہم صبح کو کیا کرتے ہیں؟ سو رہے. جیسے برکت تقسیم ہو رہی ہے ہم سو رہے ہیں، تو پھر کیا ملے گا سارا دن؟ آپ بتاؤ. پھر بھی روٹی مل رہی ہے، پھر روٹی مل رہی. آپ عمل کر کے دیکھو، صبح اٹھنے کی عادت ڈالو، دوبارہ سونا اشراق سے پہلے نہ سوو، کچھ ذکر اذکار تلاوت کر لو، پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھو کیسے برکتیں آتی، تمہارے کاروبار میں کیسے برکت آتی. فرمایا کہ رات اس لیے افضل ہے کہ اس میں اللہ تجلی فرماتے ہیں آسمان دنیا. رات عاشقوں کا محبوب کے ساتھ گفتگو کا وقت ہے. اس لیے ایک اہم بات بتا رہا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیا جو فجر سے پہلے کا وقت ہے وہ افضل ہے یا مغرب سے پہلے کا وقت افضل ہے؟ سن لو، امام غزالی نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کا وقت قبولیت دعا میں فجر کے پہلے کے وقت سے افضل ہے، اس کو ضائع مت کیا کرو. ہم کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. آپ عادت ڈالو، میں نے اپنے استادوں کو دیکھا بنوری ٹون میں، مغرب کی نماز سے 5-10 منٹ پہلے آ کر مسجد میں دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے. میں نے یہ عمل ان سے سیکھا، دعائیں کیسے بھونکتے تھے، اللہ اکبر سبحان اللہ. اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، اللہ نظام چلا رہے ہیں، اتنا بڑا ادارہ. اس وقت 3,000 طالب علم تھے، آج تو 20-25,000 طالب علم ہیں. وہ روتے تھے. اس وقت تو ہم جاگ رہے ہوتے، چلو فجر میں تو چلو بھائی کوئی مسئلہ ہے، لیکن شام کو تو مشکل نہیں ہے. امام غزالی نے لکھی یہ بات، کیونکہ رات افضل ہے نا، تو اس سے پہلے کا ٹائم بھی افضل ہے، اور خاص طور پر جمعے کا دن. حدیث شریف میں آتا ہے جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی جس میں مومن کی دعا رادری ہوتی، اور اس کے بارے میں 2 وقت لکھے ہیں. فرمایا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس دوران دل میں دعا کرے، زبان سے دعا نہ کرے، پیسے سوچ لے فلاں چیز مانگنی ہے قبول ہوگی. اور دوسرا جمعے کو مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے کہ جو خدا سے مانگے گا پورا ہو جائے گا. اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللین. بس میرے دوستو، ان مدارس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، یہ ختم قرآن کی، ختم بخاری کی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں. کتنے دنیا محروم ہے اس سے، ہمیں مل رہی ہے. کتنے آج بچوں نے، کتنے بچوں نے ختم کیا؟ 64 بچوں. اللہ اکبر، 64 بچوں کی آج دستار بندی یا وہ ہوگی. آپ بتائیے یہ معمولی بات ہے؟ دیتے کیا ہو تم؟ میں تو کہتا ہوں، میں تو سٹیٹوں کو بہت کہہ لیتا ہوں، مولوی صاحبان تو ذرا تھوڑی یوں کر جاتے ہیں، میں نہیں کرتا، کیونکہ سٹیٹ پھر سیدھے نہیں ہوتے. بھائی تم دیتے کیا؟ زکات، وہ زکات جو پہلے زمانے میں آگ آ کر کھا جاتی تھی، انسان استعمال نہیں، جانور بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے. صدقہ، آگ کھاتی تھی. خیرات، دیتے کیا ہو اور لیتے کیا ہو؟ دیا کیا ہے تم نے؟ وہ زکات کا رات، وہ تو دینی ہے تمہیں. اور ملیا کیا ہے؟ حافظ قرآن، عالم دین. یہ فقیر تمہارے ساتھ بیان کر رہا ہے، ہم پر بھی مدرسہ میں لوگوں نے خرچہ کیا، آج دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی نے روپے بھی خرچ کیا ہے تو اس کو روزانہ کلکولیٹ ہو کر اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو آپ نے دیا کیا، لیا کیا ہے؟ اس لیے اس دینے کو بھی نعمت سمجھا کرو، شکریہ ادا کیا کرو. اس لیے میرے مرشد تو فرماتے تھے، ہمارے تو والد بھی بڑے غیرت مند تھے اور مرشد بھی، کہتا جزاک اللہ نہ کہا کرو جب کوئی دے مدرسے کے لیے. انہوں نے کہا تقبل اللہ، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ کہو جب آپ کو دے. جی قاری صاحب، قاری بشیر صاحب، یہ آپ کا ہدیہ ہے، کہ جزاک اللہ، پھر جزاک اللہ کہو. نہ کہ مدرسے کے لیے تقبل اللہ قبول کرے گا، ہم پر تھوڑی کوئی احسان ہے، یہ آخرت منا رہا ہے. یہ تیرے جو حافظ بن کے جائیں گے تو تیرے کام ہے، کل کو یہی تیری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. فیکٹری نے تھوڑی بخشوانا ہے، فیکٹری کے مزدوروں نے تھوڑی بخشوانا ہے، اولاد نے تھوڑی بخشوانا ہے. یہی صدقہ جاری ہے، یہی صدقہ جاری ہے، یہی دین کے خادم صدقہ جاری ہے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.